السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضائل مدینہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1877. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم فضائل مدینہ پڑھ رہے تھے اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ الحمدللہ جو دو جگہیں ہم کو دی گئی ہیں حرمین شریفین جہاں پر قرآن نازل ہوتا رہا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر کہلاتا ہے، جہاں آپ پیدا ہوئے یا جہاں آپ کی وفات ہوئی. لیکن ایک بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ دیکھیں جگہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ یا بہت اہمیت کی حامل نہیں ہوتی ہیں. اصل چیز ہوتی ہے وہ مشن جس کو لے کر آپ اٹھے ہیں یا نکلے ہیں. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کتنا بہترین شہر ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑا تھا، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. لیکن اللہ کی خاطر اور اپنے مشن کو کامیاب کرنے کے لیے رسول اکرم نے اس جگہ کو بھی چھوڑ دیا اور مدینہ تشریف لے آئے. سبحان اللہ، آپ سوچیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جگہیں اہم نہیں ہوتی ہے. جہاں دعوی کا کام آپ ایزیلی کر سکتے ہیں وہاں اس کے لیے آپ کو نکل جانا چاہیے. اور صحابہ کرام کو دیکھیے، آپ کے صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ بس ہم تو مدینہ سے نکلیں گے نہیں کیونکہ یہ رسول کا شہر ہے اور بس مدینہ سے ہٹ کر ہم کوئی کام ہی نہیں کریں گے. نہیں، بلکہ جہاں جہاں ان کی ضرورت تھی صحابہ کرام وہاں وہاں جاتے گئے، اسلام کا پیغام، اسلام کی تعلیم عام کرتے رہے. اور بہت سارے صحابہ مدینہ کے باہر ان کی وفات ہوئی، یا پھر جہاد پر وہ لوگ نکلے، یا دین کی تبلیغ کے لیے نکلے، فی سبیل اللہ نکلے، دین کی تعلیم و تبلیغ کی غرض سے نکلے، لوگوں تک دین کا علم پہنچایا، قرآن اور حدیث کی تعلیم دی الحمدللہ. تو یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے اس بات کو پڑھیں کہ مدینہ کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن جو مشن ہے وہ اس سے زیادہ اہم ہے. اور مشن کیا ہے؟ کہ اسلام کا پیغام ہر طرف پھیلا دیا جائے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو یہ ہے ہمارا مقصد، ہم امت وسط ہیں. کنتم شہداء علی الناس، امت وسط لتکون شہداء علی الناس، یہ ہم کو قرآن کی آیت ملتی ہے. تو لہٰذا ہم کو یہ کام، یعنی ہم بیج کا کام دے رہے ہیں، ہم رسول اکرم سے جڑے ہوئے ہیں اور ادھر دوسرے لوگوں کو بھی جوڑنا ہم چاہتے ہیں دین اسلام سے، اس کی دعوت دینا چاہتے ہیں. تو پہلے حال آئیے دیکھتے ہیں مدینہ کی فضیلت میں جو حدیث ہم کو آگے ملتی ہے. جو شخص مدینہ والوں کو ستانا چاہے اس پر کیا وبال پڑے گا؟ ہم سے حسین بن حریث نے بیان کیا، کہا ہمیں فضل بن موسیٰ نے خبر دی، انہیں جوید بن عبد الرحمن نے، اور ان سے عائشہ بنت سعد نے. فرمایا کہ میں نے سعد بن ابی وقاص سے سنا تھا، انہوں نے بیان کیا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ رسول اکرم نے فرمایا، اہل مدینہ کے ساتھ جو شخص بھی فریب کرے گا، فریب مطلب دھوکہ، اور اس طرح گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جایا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور دجال کے لیے بھی بعض احادیث میں یہی ذکر آتا ہے. یعنی مدینہ والوں کے ساتھ کسی نے فریب یا دھوکہ نہیں کرنا چاہیے. ویسے تو ہر ایک کے ساتھ بھی، یہ کسی کے ساتھ بھی دھوکہ نہیں کرنا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ یہی سلوک ہوگا، یعنی اچھا سلوک، لیکن اسپیشلی مدینہ والوں کے ساتھ اگر کوئی کرے گا تو وہ اپنا انجام خود دیکھ لے گا. مدینہ کے محلوں کا بیان، ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے، اور ان سے ابن شہاب زہری نے. کہا کہ مجھے عروہ نے خبر دی، اور انہیں اسامہ بن زید سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے محلات میں سے ایک محل، یعنی اونچے مکان پر چڑھے، جو کچھ آپ نے فرمایا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں بھی نظر آ رہا ہے؟ میں بوندوں کے گرنے کی جگہ کی طرح تمہارے گھروں میں فتنوں کے نازل ہونے کی جگہ کو دیکھ رہا ہوں. اس روایت کے مطابق ایک اور جگہ ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ وہاں بعض کہتے ہیں کہ یہ محلے اور بعض کہتے ہیں کہ محلات، یعنی اونچے اونچے مکان. اور مدینہ میں آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ وہاں پر یہودیوں نے بڑے بڑے قلعے بنا رکھے تھے، اور بعض صحابہ کرام کے بھی بڑے بڑے گھر تھے وہاں پر، کچھ بلکہ صحابیات کے بھی تھے جو بہت مالدار تھے صحابیات. بہرحال رسول اکرم نے وہاں پر اٹھ کر دیکھا، یعنی اونچے مکان سے دیکھا کہ میں فتنوں کو بارش کی طرح برستا ہوا دیکھ رہا ہوں. اور واقعی میں آپ دیکھیں، ایک طرح سے اگر اس کو ہم اس حدیث کو ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ فتنے بارش کی طرح کس طرح برستے ہیں یا قطروں کی مانند کس طرح برستے ہیں. آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ جتنے بھی جو سیٹلائٹ ہیں یا جو سیٹلائٹ چھوڑے گئے ہیں اور اس کے ذریعے سے جو آج انٹرنیٹ ہمارے پاس پہنچ رہا ہے، اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں جو یہ مواصلاتی سسٹم ہے، یعنی کنیکشن، انٹرنیٹ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ سب انہیں سیٹلائٹس کے ذریعے ہی ہے. تو فتنے آج کل اس سے بھی برس رہے ہیں، یعنی سیٹلائٹ کے ذریعے ہی فتنے آ رہے ہیں. پہلے آپ دیکھیں گناہ کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ گناہ کے بارے میں معلومات ہی نہیں تھی اتنی، آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہوتی تھیں. آپ اسپیشل کہیں جائیں گے، یعنی پہلے زمانے میں کیا ہوتے تھے وہ بڑے بڑے ٹاکیز کہتے ہیں اس کو، سنیما ہال، تو وہاں کوئی جاتا تھا تو ان کو کوئی برائی نظر آتی تھی، ہے نا. اور اچھے گھرانے کے لوگ اس میں کوئی بھی نہیں جاتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اچھے گھرانے کے لوگ اس میں جائیں. بلکہ اگر کسی کو کوئی شوق ہوتا تھا کسی کو جانے کا تو یہی سنتے آئے ہیں کہ وہ چوری چپکے سے جاتے تھے، کیونکہ یہ معیوب بات سمجھی جاتی تھی سنیما ہال میں جانا. لیکن آپ دیکھیں کہ وہی ساری چیزیں جو سنیما ہال میں ہوتی تھی پہلے، بلکہ اس سے بھی ورسٹ قسم کی بری چیزیں آج کل انٹرنیٹ کے ذریعے سے موبائل پر سامنے نظر آتی ہیں یا آ رہی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ دراصل فتنے ہی ہیں جو برس رہے ہیں. تو رسول اکرم نے یہ فرمایا کہ فتنوں کے نازل ہونے کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں کہ کہاں کہاں فتنے نازل ہوں گے ایک تو، اور اس سے مراد اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر بعد میں جو جنگیں جو حرہ ہوئی تھی وہاں پر، حرہ یا حرہ، جس میں 3 دن تک کہا جاتا ہے مدینہ کو بالکل ایسا لوٹا گیا، بہت ہی برا حال تھا، پامال مدینہ کی حرمت کو پامال کیا گیا تھا. اور بھی ایسے بہت سارے کچھ واقعات ہوتے آئے ہیں جس میں یہ فتنوں کی نشاندہی ہے. اور اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ جو شہید کیے گئے، یہ بھی کتنا بڑا عجیب واقعہ تھا. مدینہ والوں پر بھی بہت ساری آفتیں آئیں. تو فتنے اس وقت سے بھی شروع ہو گئے تھے اور فتنے آج بھی ہیں. پھر دجال مدینہ میں نہیں آ سکے گا. ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابراہیم بن سعد نے اور ان سے ان کے والد نے اور ان سے ان کے دادا نے اور ان سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ پر دجال کا رعب بھی نہیں پڑے گا. اس دور میں مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے. تو یہ بھی رسول اکرم کی جو خبر تھی وہ ہر بحرف صحیح ثابت ہوئی. رسول اکرم کے زمانے میں نہ مدینہ کی کوئی فصیل تھی اور نہ ہی اس کے دروازے تھے. اب فصیل بھی بن گئی ہے اور 7 دروازے بھی ہیں، اور رسول اکرم کی جو خبر تھی آئندہ کی وہ بھی صحیح ثابت ہوئی. ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں کہ امام بیہقی نے ایک کتاب لکھی تھی دلائل النبوہ کے نام سے، غالباً 12 جلدوں میں لکھی ہے. اس میں انہوں نے ہر وہ حدیث کو جمع کیا ہے جس میں رسول اکرم نے کوئی نہ کوئی خبر دی تھی آئندہ کی. تو انہوں نے نبوت کو اس طرح سے دلیل کے ساتھ ثابت کیا کہ رسول اکرم نبی تھے تبھی تو یہ باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، نبی کے علاوہ کوئی اور بات یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا تھا، لہذا آپ نے وہ باتیں ارشاد فرمائی. تو یہاں پر بھی اسے یہ خبر ہے. اور ایک اور نیچے جو حدیث دکھ رہی ہے 1880، ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے راستوں پر فرشتے ہیں، نہ اس میں تعاون آ سکتا ہے نہ ہی دجال. سبحان اللہ، آپ سوچیں یہ شہر رسول کی فضیلت ہے جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، یعنی عام تعاون جس سے ہزاروں آدمی مر جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے چونکہ دعائیں کی تھی اور وہ دعاؤں ہی کی برکت کا نتیجہ تھا کہ مدینہ کو یا مدینہ منورہ کو ان آفتوں سے محفوظ رکھا گیا ہے. تو تعاون بھی نہیں آ سکتا، فرشتے وہاں پر ہیں، اور نہ ہی دجال آ سکتا ہے. دجال بھی کہا جاتا ہے کہ مدینہ کے باہر ہی رہے گا، مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا. اگلی حدیث مزید اس کی تائید کرتی ہے. ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے اور ان سے عقیل نے اور ان سے ابن شہاب نے، اور انہوں نے بیان کیا کہ مجھے عبیداللہ بن عتبہ نے خبر دی کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق ایک لمبی حدیث بیان کی. آپ نے اپنی حدیث میں یہ بھی فرمایا تھا کہ دجال مدینہ کی ایک کھاری شور زمین تک پہنچے گا، اس پر مدینہ میں داخلہ تو حرام ہوگا. اس دن ایک شخص اس کی طرف نکل کر بڑھے گا، یہ لوگوں میں ایک بہترین نیک مرد ہوگا، یا فرمایا کہ بزرگ ترین لوگوں میں سے ہوگا. وہ شخص کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے جس کے متعلق ہمیں رسول اکرم نے اطلاع دی تھی. دجال کہے گا کیا میں اسے قتل کر کے پھر زندہ کر ڈالوں تو تم لوگوں کو میرے معاملے میں کوئی شبہ رہ جائے گا؟ اس کے حواری کہیں گے ماننے والے نہیں, چنانچہ دجال انہیں زندہ کر دے گا. تو وہ بندہ کہے گا بخود اب تو مجھ کو پورا حال معلوم ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے. دجال کہے گا لاؤ اسے پھر قتل کر دوں, لیکن اس مرتبہ اس پر قابو نہ پا سکے گا. تو ہمیں دجال کے بارے میں جو باتیں پتہ چلتی ہیں کہ جب دجال کا پتہ چلے تو ہمیں خاص طور سے اس طرف جانا نہیں چاہیے, کیونکہ بلا وجہ اپنے آپ کو فتنے میں نہیں ڈالنا چاہیے, اس سے ہمارے ایمان کی بھی آزمائش ہوتی ہے, ہو سکتا اللہ نہ کرے ہم بہک جائیں. دوسرا, دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے رسول اکرم نے ہمیں سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کی تاکید فرمائی ہے, اور بعض روایت میں ابتدائی 10 آیت اور لاسٹ کے 10 آیت. اور دجال کی جو آگ ہوگی وہی دراصل مومن کے لیے جنت ہوگی, اور جو اس کی جنت ہوگی یا اس کی بارش ہوگی وہی آگ ہوگی. تو دجال خود اپنی ذات سے ہر بڑے شہر میں داخل ہوگا. امام ابن حزم امام قسطلانی کہتے ہیں, یعنی امام قسطلانی نے امام ابن حزم کے خیال کی تردید کی ہے, کیونکہ امام ابن حزم کہتے تھے کہ اتنا جلدی کیسے پاسبل ہوگا ہر شہر میں داخل ہونا. تو امام قسطلانی کہتے ہیں کہ یہ خیال درست نہیں ہے, جب اللہ کے رسول نے فرمایا تو لہٰذا ایسے ہی ہوگا, کیونکہ دجال کا ایک ایک دن ایک ایک برس کے برابر ہوگا, صحیح مسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ سواریاں کتنا آسان ہیں, پلین کے ذریعے سے یا راکٹ کے ذریعے سے, تو انسان کہاں سے کہاں نہیں, انسان تو خلاؤں میں چلا گیا ہے, اسپیس میں چلا گیا ہے, وہاں کی جرنی بھی کر رہا ہے. تو دنیا ہی کی دنیا میں کہیں جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو جتنی جو آج کل کی ایجادات ہیں اس کے ذریعے سے چند گھنٹوں میں ساری دنیا کا سفر کیا جا سکتا ہے, یا ایک حصے سے دوسرے حصے کا سفر کیا جا سکتا ہے. تو جو حقیقی دجال جس زمانے میں آئے گا اس وقت اللہ جانے کیا کچھ ایجاد نہ ہو چکا ہوگا, اور اس کا سلسلہ کہاں تک نہ پہنچ جائے گا. لہٰذا ہو سکتا ہے وہ تھوڑی سی ہی مدت میں ہر جگہ کا سفر کر لے, واللہ اعلم. لیکن اصل ہمیں جو بات کی فکر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم دجال کے فتنے سے کیسے بچیں, اور آئندہ ہماری نسلیں دجال کے فتنے سے کیسے بچیں, یہ ہم دیکھیں. جیسے ابو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ رسول اکرم سے فتنوں کے بارے میں پوچھتے تھے, اور میں فتنوں کے بارے میں اس لیے پوچھتا تھا کہ ان فتنوں سے کیسے ہم بچ سکیں. تو اصل بات وہی ہے کہ ہم کیسے بچ سکیں ان فتنوں سے. ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا, ان سے ولید نے بیان کیا, ان سے ابو عمر اوزائی نے, اور ان سے اسحاق نے بیان کیا, ان سے انس بن مالک نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا شہر نہیں ملے گا جسے دجال پامال نہ کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے. ان کے ہر راستے پر صف بستہ فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے. پھر مدینہ کی زمین تین مرتبہ کانپے گی, یعنی شیورنگ جس کو ہم کہتے ہیں, جس سے ایک ایک کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ اس میں سے باہر کر دے گا. آپ سوچیں کتنی بڑی آزمائش ہے, یعنی لوگ خود بخود وہاں سے نکل کر باہر چلے جائیں گے جو کافر یا منافق ہوں گے. تو دجال کی ویسے تو یہ مجال نہیں کہ وہ پھر کسی کو مار کر زندہ کر سکے, یہ تو خاص اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزمانے کے لیے دجال کو اس طرح سے, یعنی اس کو اتنا اختیار دے گا, یہی نشانی ظاہر کرے گا. لیکن جو نادان لوگ ہوں گے وہی دجال کے فریب میں آئیں گے. دجال کا مطلب ہی دجل, یعنی مکر و فریب, جھوٹ, دغا بازی ہے. تو جو نادان لوگ ہوں گے یہ ایمان کمزور ہوگا جن کا, تو وہ دجال کے فریب میں آئیں گے اور دجال کی خدائی کے نعوذ باللہ قائل ہو جائیں گے. لیکن جو سچے ایمان والے ہیں وہ اپنے معبود حقیقی کو پہچان دے, کیونکہ دجال کانا ہو گئے آنکھ سے, رسول اکرم کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے. تو مومن اس سے متاثر نہ ہوں گے دجال سے, اور نہ ہی اس پر ایمان لائیں گے, بلکہ اس کا انکار کریں گے, ان کا ایمان مزید بڑھتا چلا جائے گا. میرے حال ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا, ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے. مدینہ برے آدمی کو نکال دیتا ہے. ہم سے عمر بن عباس نے بیان کیا, کہا ہم سے عبد الرحمن نے بیان کیا, ان سے سفیان نے, اور ان سے محمد بن منقدر نے, اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ کے ایک عرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام پر بیعت کی. دوسرے دن آیا تو اسے بخار چڑھا ہوا تھا, کہنے لگا کہ میری بیعت کو توڑ دیجیے. تین بار اس نے یہی کہا, آپ نے انکار کیا. پھر فرمایا مدینہ کی مثال بھٹی کیسی ہے کہ میل کو چیل کو دور کر کے خالص جوہر کو نکھار دیتی ہے. یہاں پر اصل میں کوئی بات بتائی جا رہی ہے کہ مدینہ کی سرزمین پر ایسا شخص زیادہ دن رہ نہیں سکتا جس کے دل میں کوئی برائی ہے، کینہ ہے یا منافقت ہے، یا جو ارتداد کی طرف جا رہا ہو۔ مدینہ برے لوگوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح آگ میل کچل کو دور کر دیتی ہے، یعنی خود بخود ہی لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں، پھر یا تو وہ منافق ہوتے ہیں یا پھر ان کے دل میں کفر ہوتا ہے۔ ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے وہب بن جریر نے اور ان سے ان کے والد نے اور انہوں نے یونس سے سنا، انہوں نے ابن شہاب سے بیان کیا، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ جتنی مکہ میں برکت عطا فرمائی ہے مدینہ میں اس سے دگنی برکت عطا فرما۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ رسول اکرم نے کیا دعا کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر سے واپس ہوتے اور مدینہ کی دیواروں کو، ان اس کے حصوں کو دیکھتے تو اپنی سواری تیز فرما دیتے، اور اگر کسی جانور کی پشت پر ہوتے تو مدینہ کی محبت میں اسے ایڑ لگا دینی دوڑانے کے لیے جانور کو، تاکہ جلد از جلد وہ مدینہ پہنچ جائے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ رسول اکرم کا تو پیدائشی شہر یا آبائی وطن مکہ تھا، لیکن ہجرت کی وجہ سے مدینہ آپ تشریف لے آئے تھے اور اسی کو آپ نے اپنا اصل ٹھکانہ بنا لیا تھا، اور اس لیے آپ اس کی آبادی، اس کی ترقی کے لیے، وہاں پر تمام بھلائیوں کے لیے آپ کوشاں رہتے، فکر مند رہتے اور دعائیں کرتے تھے، اور وہاں کے لوگوں کے لیے اور وہاں کی جگہ کے لیے آپ کے دل میں اس کی محبت رچ بس گئی تھی، یعنی اللہ کی خاطر۔ آپ دیکھیں ہر محبت اللہ کے تابع ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی طرف سے آپ کو ہجرت کا حکم ملا تھا، لہٰذا اس وجہ سے آپ مدینہ سے انسیت محسوس کرتے تھے۔ اور اہل مدینہ جو اوس اور خزرج تھے، ان لوگوں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کا شہر اتنا بابرکت ہو جائے گا جو رسول اکرم کا شہر کہلائے گا، مدینہ النبی کہلائے گا، یعنی وہاں پر مہاجر آئیں گے ہجرت کر کے۔ تو مسلمانوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اپنے رسول اقدس کی اقتداء میں جس ملک میں بھی گئے اسی کے باشندے ہو گئے، اور اس ملک میں اپنی تگو دو سے، بھاگ دوڑ سے، کوشش سے چار چاند لگا دیے۔ تو یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جب انسان جہاں جاتا ہے اور جہاں رہتا ہے، ظاہر سی بات اس کو وہاں کی چیزیں پسند بھی آنے لگتی ہیں۔ جیسے جب مسلمانوں نے بغداد شہر کو آباد کیا تھا، آپ دیکھیں کہ بغداد کی ترقی میں کتنا مسلمانوں کا ہاتھ ہے۔ کہا جاتا ہے ایک زمانے میں بغداد ایسے تھا کہ یورپین کنٹریز سے یا دور دراز کے علاقوں سے لوگ وہاں کی ترقی کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ آپ سوچیں ذرا، آج جیسے ہم ویسٹرن کنٹریز میں جاتے ہیں وہاں کی ترقی کو دیکھنے کے لیے، تو ایسے ہی مسلمانوں کے پاس عراق، جہاں بغداد ہے، اور جو کوفہ شہر تھا، بصرہ، یہ سب شہر، اس میں بہت زیادہ مسلمانوں نے اپنے جو بھی ان کا ٹیلنٹ تھا وہاں پر اس کا اظہار کیا، اس کے نمونے پیش کیے۔ کہا جاتا ہے بغداد کو بھی روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا، فواروں کا شہر کہا جاتا تھا، یعنی بہترین وہاں مساجد تھے، مدارس تھے، ترقی یافتہ، یعنی اس شہر کو انہوں نے بہت زیادہ ترقی دی، اور مسلمانوں کا عروج کا زمانہ یہی تھا۔ اب دیکھیے، ترقی ہونا یہ مایوب بات نہیں ہے، لیکن ترقی کو ہی پریفرنس دینا یا باقی اپنے سارے کام کاج کو بھول کر صرف دنیا ہی بنانے میں لگ جانا، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن آپ اگر اسلام کی محبت میں، اسلام کے تابع رہ کر اپنے شہر کو ترقی دیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ مدینہ کا ویران کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار تھا۔ ہم سے محمد بن سلام بکندی نے بیان کیا، کہا ہمیں مروان بن معاویہ فزاری نے خبر دی، انہیں حمید الطویل نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بنو سلمہ نے چاہا کہ اپنے دور والے مکانات چھوڑ کر مسجد نبوی سے قریب اقامت اختیار کر لیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں کیا کہ مدینہ کے کسی حصے سے بھی رہائش ترک کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو سلمہ، تم اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے؟ چنانچہ بنو سلمہ نے اپنی اصلی اقامت گاہی میں رہائش باقی رکھی۔ اس کی عربی والی حدیث بہت اچھی ہے کہ جب ان لوگوں نے کہیں اور سے یہاں آ کر آباد ہونا چاہا اور رسول اکرم سے اس کی اجازت چاہی، تو رسول اکرم نے فرمایا کہ یا بنی سلمہ اللہ تحتسبون آثارکم، کہ تم نہیں چاہتے کہ تمہیں قدموں کا ثواب ملے؟ یعنی آپ کا مطلب یہ تھا کہ مدینہ کی آبادی سب طرف سے قائم رہنی، دور دراز کے علاقوں میں بھی، اور اس میں ترقی ہوتی جائے تاکہ کافر اور منافقوں پر رعب پڑے۔ اور امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مدینہ کی اقامت ترک کرنا شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اس مسلمان کی عین سعادت ہے جس کو وہاں اطمینان کے ساتھ سکونت مل جائے۔ تو اگر مدینہ سے کوئی وہاں سے نکلنا چاہتے تو نکل سکتے، کہیں اور جا کر بھی آباد ہو سکتا ہے، لیکن وہاں رہنا فضیلت کی بات ہے، اچھی بات ہے۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، ان سے یحییٰ قطان نے، اور ان سے عبیداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ مجھ سے خبیب بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے حفظ بن عاصم نے، اور ان سے ابو ہریرہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر قیامت کے دن میرے حوض یعنی کوثر پر ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ وہ ریاض الجنہ کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ اصل میں عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو حجرہ تھا وہ مسجد سے لگ کر تھا، جہاں پر آپ فی الحال رسول اکرم مدفون ہیں۔ اور ابن اساکر کی روایت میں یوں ہے کہ میری قبر اور ممبر کے درمیان ایک کیاری ہے جنت کی کیاریوں میں سے۔ اور طبرانی میں ابن عمر سے یہ ملتا ہے کہ وہاں پر قبر کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی سے آگاہ فرما دیا تھا کہ آپ اس حجرے میں قیامت تک آرام فرمائیں گے، نہیں مدفون رہیں گے۔ تو یہ جو حصہ بیان کیا گیا ہے، یعنی جو قطع ہے، یعنی حصہ ٹکڑا، حقیقتاً جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ بعض نے کہا اس کی برکت اور خوبی کی وجہ سے مجازن ایسا کہا گیا ہے، اس لیے کہ وہاں عبادت کرنا خصوصی طور پر جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ اور ممبر کے بارے میں جو فرمایا تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ یہ بھی بعید نہیں کہ قیامت کے دن حوض کوثر اس ممبر دوبارہ مہیا کر دیا جائے گا اور یہ آپ کے لیے رکھ دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہاں پر اس باب کا مقصد یہ ہے کہ مدینہ میں رہنے کی ترغیب دلائی جائے، کیونکہ وہاں پر ایک ٹکڑا ہے جو جنت کا ٹکڑا کہلاتا ہے، ریاض الجنہ، جنت کے باغات میں کا ایک باغ ہے، جو کہ رسول اکرم کے ممبر سے لے کر عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کے درمیان کا حصہ ہے۔ ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا کہ ہم سے ابو اسامہ نے، اور ان سے ہشام نے، ان سے ان کے والد عروہ نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہ جب رسول اکرم مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر اور بلال بخار میں مبتلا ہو گئے۔ ابو بکر جب بخار میں مبتلا ہوئے تو یہ شعر پڑھے کہ ہر آدمی اپنے گھر والوں میں صبح کرتا ہے جبکہ اس کی موت اس کی جوتی کے تسنے سے بھی زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اور بلال رضی اللہ عنہ کا جب بخار اترا تو آپ بلند آواز سے اشعار پڑھتے، کاش میں ایک رات مکہ کی وادی میں گزار سکتا اور میرے چاروں طرف اذخر اور جلیل یعنی گھاس کے نامیں وہ ہوتی، کاش ایک دن میں مجنہ کے پانی پر پہنچتا، اور کاش میں شام اور طفیل پہاڑوں کو دیکھ سکتا۔ یہ ایکچولی ایک بازار لگتا تھا وہاں پر، اس کا نام یہاں پر لیا گیا ہے مجنہ۔ کہا اے میرے اللہ، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، رمیہ بن خلف مردودوں پر لعنت کر، انہوں نے ہمیں اپنے وطن سے اس وبا کی زمین میں نکالا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، اللہم احبب الینا المدینہ کحبنا مکہ و اشد، اللہم بارک لنا فی سعینا وفی مدنا وصححها لنا وانقلهم معها الی الجحفہ۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت اسی طرح پیدا کر دے جس طرح مکہ کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اے اللہ، ہمارے سا اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما۔ یہ پیمانے ہیں اصل میں، جو ناپنے کے پیمانے ہوتے ہیں۔ اور مدینہ کی آب و ہوا ہمارے لیے صحت خیز کر دے، یہاں کے بخار کو جحفہ میں بھیج دے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم مدینہ آ گئے تو یہ اللہ کی سب سے زیادہ وبا والی سرزمین تھی۔ انہوں نے کہا، مدینہ میں بتحان نامی ایک نالے سے ذرا ذرا یعنی بدبودار سا پانی بہا کرتا تھا، لیکن بعد میں اسی سے سب کو محبت ہو گئی اور یہاں کی جو وبائیں تھیں وہ نکل گئیں رسول اکرم کی دعا کی برکت سے۔ تب دیکھیں کہ وطن سے یعنی جہاں آپ رہتے ہیں اس سے محبت کرنا یا اس جگہ سے محبت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اب جو لوگ جھوٹی حدیث بنا کر پیش کرتے ہیں کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ، یہ جھوٹی فیبریکیٹڈ حدیث ہے اصل میں، جو اکثر 15 اگست کو، 26 جنوری کو ہر ایک اپنے سٹیٹس پر لگاتا ہے، یا جو لوگ 14 اگست کو آزادی کا دن مناتے ہیں۔ تو وطن سے محبت ایمان کی نشانی ہے، یہ موضوع گھڑی ہوئی جھوٹی فیبریکیٹڈ حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، لیکن آپ جہاں رہتے ہیں وہاں سے انسیت ہو جانا، وہاں سے آپ کو ایک لگاؤ ہو جانا، یہ فطری بات ہے، کیونکہ جہاں انسان پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہم جو جملہ کہتے ہیں کہ میکہ ہم کو بہت عزیز ہوتا ہے، میکہ کی گلیاں بہت عزیز ہوتی ہیں، چاہے وہ کیسے بھی گیا گزرا محلہ ہو، لیکن جہاں ہم پیدا ہوئے، پلے بڑھے، ہم کو محلہ بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ ہمارا بچپن وہاں گزرا ہوتا ہے، تو ایک فطری جذبہ ہے۔ تو صحابہ کرام یا مہاجرین، حالانکہ اللہ کی رضا کی خاطر وہ سب دل و جان سے اپنا وطن شہر چھوڑ کر آئے تھے مدینہ، لیکن ظاہر سی بات ہے ان کو اپنی جگہ کی یاد تو ستاتی تھی، جہاں وہ پیدا ہوئے، جہاں پلے بڑھے، کیونکہ وہاں کعبۃ اللہ تھا، اللہ کا گھر بھی تھا، اور بہت ہی یعنی عزت اور احترام والا شہر تھا مکہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لیا ہے نا، بابرکت شہر ہے، ببکت مبارکن۔ تو ہر لحاظ سے اس وقت ان کو یعنی اپنا وطن ظاہر سی بات ہے، جہاں وہ پیدا ہوئے، پلے بڑھے، پھر وہ اللہ کا گھر بھی وہاں موجود تھا، تو اس وجہ سے ان کو وہ زیادہ یاد آتی تھی وہاں کی۔ لیکن پھر مدینہ دھیرے دھیرے ان کے دلوں میں بستا گیا۔ جو وہاں کی ناسازگار حالت تھی اللہ کے رسول کی دعاؤں سے ان کے لیے سازگار ہو گئے، جو آب و ہوا وہاں ان کی موافق نہ تھی وہ برابر ہو گئی۔ اسی لیے شروع شروع میں سب کو بخار بھی آ گیا تھا۔ اب دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ویدر چینج ہوا، یا ہم جب ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں تو تھوڑے دن کے لیے ہماری بھی طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، یا وہاں کا ماحول یا وہاں کی آب و ہوا ہمارے لیے سازگار نہیں ہوتی ہے، اس لیے اکثر لوگوں کو بخار آ جاتا ہے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ نے اس لیے درد انگیز اشعار پڑھے تھے، اور اسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو مکہ کی کتنی یاد ستاتی تھی۔ اور وہاں پر وہ گھاس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے جو اطراف مکہ میں پائی جاتی ہے، اور پہاڑوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ شام اور طفیل مکہ سے 30 میل کے فاصلے پر دو پہاڑ ہیں، اور مجنہ مکہ سے چند میل ایک مقام ہے جہاں کا پانی بہت شیریں ہے۔ تو اسی لیے اس میں انہوں نے اپنا جو ایک دل میں ان کے حزن و ملال تھا اس کا ذکر کیا ہے۔ کاش پھر مکہ کی وادی میں رہوں میں ایک رات، سب طرف میرے آگے ہوں وہاں جلیل ازخر نبات، اور پیوں پانی مجنہ کے جو آب حیات، کاش پھر دیکھوں میں شام ہے، کاش پھر دیکھوں تو فیل۔ یہ ان کے اشعار تھے۔ رسول اکرم کی دعا قبول ہوئی اور مدینہ سب کے لیے پھر محبوب ہو گیا، اور پھر وہاں سے ان لوگوں کا جو بھی بخار وغیرہ تھا وہ جاتا رہا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ خود اتنی بیمار پڑی تھی مدینہ آنے کے بعد کہ ان کے بال اتنے گرنے لگے تھے کہ ابو بکر کو فکر ہو گئی تھی، تو وہ آ کر کہنے لگے کہ جلد سی آپ اپنی بیوی کو رخصت کروا لیجیے، اتنے بال ان کے چلے گئے تھے سر پر سے۔ تو اگلی حدیث میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا تھا، یہ فرمایا کرتے تھے: اے اللہ، مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں مقدر کر دے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی دعا قبول کی کہ ان کو مدینہ سے باہر بھی نہیں نکلنا پڑا۔ ان کی بیٹی اکثر حیرت کرتی تھی کہ ابا جان، آپ کیسی دعا کرتے ہیں؟ بھلا مدینہ میں رہ کر آپ کو شہادت کی موت کیسے آ سکتی ہے؟ یعنی وہ سمجھتی تھی کہ میدان جہاد میں جا کر ہی شہید ہو سکتا ہے انسان۔ لیکن آپ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کو جو ابو لولو پارسی تھا اس نے خنجر مار دیا تھا، اور وہیں پھر اسی وجہ سے ان کی ایک دو دن میں شہادت واقع ہوئی تھی۔ وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کی دعا قبول کی۔ کہا جاتا ہے کہ 26 ذی الحجہ کا دن تھا، ویڈنسڈے، فجر میں آپ امامت کرا رہے تھے کہ جو ابو لولو پارسی غلام تھا مجوسی، اس نے زہر آلود خنجر مارا اور زخم بہت گہرا تھا، جس کی وجہ سے دو تین دن کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا، اور ایک محرم ہفتے کے دن تدفین عمل میں آئی۔ اور ان کی یہ دعا بھی قبول ہوئی کہ رسول اکرم کے پہلو میں ان کو جگہ ملی۔ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے اجازت لی تھی، اپنے بیٹے کو بھیجا تھا پہلے زندگی میں جب وہ زخمی تھے، پھر کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد بھی جا کے پوچھنا، ہو سکتا میری زندگی میں انہوں نے میری مروت میں ہاں کہہ دیا ہو۔ تو بہرحال عبداللہ بن عمر نے پھر پوچھا تھا، اور پھر وہ وہیں دفن کیے گئے۔ اور یہ فضیلت ہے الحمدللہ کہ پہلو نبی میں وہ دفن کیے گئے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا فضائل مدینہ کا چیپٹر تھا جو مکمل ہوا اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہمارا جو سیکنڈ لیول حدیث کا کورس تھا، ایڈوانس حدیث کورس، جو کتاب الزکات سے لے کر فضائل مدینہ تک تھا، لیکن ہم لوگوں نے کتاب الصوم بھی پہلے پڑھ لیا تھا غالباً، کیونکہ رمضان شروع ہونے والے تھے اس وجہ سے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ باب مکمل ہوا اور یہ سیکنڈ لیول کورس بھی کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اس میں آپ لوگوں کی بھی ظاہر سی بات ہے، اگر آپ لوگ شریک نہ ہوتے تو یہ کورس کہاں سے ہوتا ہے، یعنی آپ پڑھنے والے نہ ہوتے تو پڑھانے والے کیسے پڑھا سکتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام کروایا، اللہ ہی کی توفیق اور فضل سے ہوا، ورنہ ہماری تو کوئی بساط، کوئی طاقت، کوئی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہی کے فضل و کرم اور اسی کی توفیق سے یہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے قبول کرے ہم سب سے، آپ سے بھی اور مجھ سے بھی، اور اس میں جو کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو، کیونکہ میں بھی انسان ہوں اور ہم لوگ کوئی بھی، یعنی میں تو بالکل بھی کچھ اتنی زیادہ معلومات نہیں رکھتی ہوں، اور میں خود اسٹوڈنٹ آف نالج ہوں، ابھی میں خود طالب علم ہوں، لیکن جتنا مجھے بہتر سمجھ میں آتا ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ کو بتا دوں، کیونکہ میرا دل چاہتا ہے کہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، کہ جو خیر میں نے حاصل کی ہے میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی تمام بہنوں کو وہ خیر پہنچاؤں، تاکہ وہ بھی اس خیر میں حصے دار ہوں اور اس علم کے راستے پر چلتے ہوئے جنت میں اپنے اعلیٰ درجات حاصل کر سکیں ہم سب لوگ انشاءاللہ۔ تو اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ حدیث کا سلسلہ شروع کیا تھا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت برکت دی اور ہم کو بہت کچھ سمجھ میں آیا۔ الحمدللہ صحیح بخاری پڑھنے سے اتنے سارے ڈاؤٹ ہمارے کلیئر ہو جاتے ہیں الحمدللہ، خود بخود ساری باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں، کیونکہ امام بخاری نے عنوانات ہی ایسے قائم کیے ہیں الحمدللہ۔ فقہ البخاری فی تراجمہ کی بات سمجھ میں آتی ہے، یہ کتنی صحیح ہے وہ۔ اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. یعنی پڑھانے سے انسان, ایسا نہیں کہ پڑھانے سے صرف وہ پڑھاتا ہے, بلکہ پڑھانے سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے, بلکہ پڑھانے سے زیادہ سیکھتا ہے الحمدللہ. تو بہرحال میں ایک بار پھر معافی چاہوں گی کہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی اور کوئی غلط بات میری زبان سے نکلی ہو جانے یا انجانے میں, تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور آپ لوگ بھی مجھے معاف کرے, کیونکہ جو بھی کمی بیشی تھی وہ میری ذاتی علم کی کمی کی وجہ سے تھی, اور جو بھی صحیح بات نکلی وہ اللہ کے فضل و کرم سے تھی. اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے, آمین. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ لوگوں کو اس علم کے راستے پر چلتا ہوا رکھے تاکہ جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو, اور جب ہم اپنے انجام کو دیکھیں تو ہم اپنے انجام پر خوش ہوں اور اللہ کی رضامندی ہمیں حاصل ہو, آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.